لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى ما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگو، عزیز دوستو، گزشتہ ایک اہم موضوع چار جمعات میں چلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والعصر کے ذریعے سے انسانوں کو متنبہ فرمایا کہ وقت بہت قیمتی ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ایک مخصوص وقت میں ہی جنت میں پہنچنے کی تیاریاں کرنا ہے، اور اس کے لیے کئی پہلو سے کام کرنا ہے. تو وقت کی اہمیت پر ایک بیان ہوا تھا، پھر وقت ضائع کیسا ہوتا ہے، سستی کاہلی کیسے ہوتی ہے، اس پر ایک بیان ہوا تھا، اور منصوبہ بندی کرنا وقت کی کتنا ضروری ہے اس پر ایک بیان ہوا تھا، اور جو ہمارا پیشہ اور کیریئر ہوتا ہے اس کو طے کرنے میں دینی تعلیمات کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے دینی اعتبار سے اور اس کے اخلاقی نتائج کے اعتبار سے، اس پر ایک جملہ چار خطبے ہوئے. اب یہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، عام طور پر رواج یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مختلف بیانات ہوتے ہیں، چنانچہ کچھ بیانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق انشاءاللہ ہوں گے. سیرت النبی تو سال بھر کا موضوع ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کا کوئی بھی موضوع جس پہ بات ہوتی ہے وہ حقیقت میں سیرت النبی ہی ہے، اس لیے کہ حضور کی سیرت سے، حضور کے کلام سے ہی رہبری لے کے ہر بیان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آج کے زمانے ماحول کے حساب سے ایک موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کی دعوت لے کے آئے، سختی کی، لڑائی کی، جنگ کی دعوت لے کے نہیں آئے. اس وقت ساری دنیا میں اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی تیز رفتار ترقی کو روکنے کے لیے انسانیت کے دشمنوں کو آسان یہی نظر آ رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیں اور مسلمانوں کو بدنام کر دیں. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ امن سے رہوں، چین سے رہوں، سکون سے رہوں. دنیا والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ لوگوں کو لڑنا مارنا سکھاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ دنیا کی ساری بد امنی کی ذمہ داری انہی پر ہے. ایک کارٹون بنایا تھا جس پہ ساری دنیا میں احتجاج ہوا، تو گویا ایک بم کی شکل میں بتایا گیا، ایٹم بم کی شکل میں حضور پاک کے سر کو بتایا گیا. تو اس پہ بہت محنت ہو رہی ہے، بار بار اس پہ محنت ہو رہی ہے، بہانے بہانوں سے میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لڑائی کی تعلیمات ہے، برداشت نہ کرنے کی تعلیمات ہے، مارنے پیٹنے کی سختی کی تعلیمات ہے. اس وجہ سے یہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں یہ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو جتنا دبا کے رکھو، جتنا مار کے رکھو، اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے، یہ ذہن پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کی نفرت بھری جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی سمجھدار لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں. تو ایک مسلمان کو ایک موضوع آج کل کے زمانے میں ذرا وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام یہ امن کے پیغمبر ہیں، امن کا پیام دیتے ہیں، یہ سختی کا پیام نہیں دیتے، یہ برداشت کا، دوسری قوموں کو، دوسرے خیال والوں کو برداشت کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، لڑ بھیڑ کے ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے عالموں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، پیار ہے اللہ کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو بس آپ کو پیار بنا کے بھیجا ہے سارے عالموں کے واسطے. اس پر اس سے پہلے بھی ایک بیان ہوا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا، کہ اللہ کے نبی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئے اور آپ کے ذریعے سے سب کو آسانی ملی، راحت ملی، سب کو فائدہ پہنچا رحمت للعالمین ہونے کے ناطے. پھر کسی مناسبت سے وہ موضوع پھر سے دہرایا جائے گا. آج کا موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کی تعلیمات ہیں، ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کی وجہ سے ملک میں بھی امن یقینی ہو جاتا ہے اور پھر خود اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں بھی امن یقینی ہو جاتا ہے. وہ تعلیمات بھی انشاءاللہ پھر کبھی دہرائی جائیں گی. آج عملاً جو حضور نے عرب کے اندر امن قائم فرمایا، جو اس کی ترتیب ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. غور سے سننا چاہیے، جب کبھی بات نکلے تو ہم غیر مسلموں کے سامنے یا مسلمان جو حالات سے کنفیوز ہو گئے ہیں ان کے سامنے ہم جگہوں کا نام لے کے، واقعات کا نام لے کے سمجھا سکیں. غور سے سنیں گے تو یاد رہے گا، اور ایسے ہی بغیر حوالے کے واقعات کا نام لیے بغیر بولیں گے تو لوگ یقین نہیں کریں گے، اثر نہیں ہوگا. تو جو واقعات ہوئے اس کی طرف ہم اشارہ کرنے کے قابل ہوں. اور حضور نے امن کے لیے کیسے غیر معمولی طریقے اختیار کیے، جس کو سمجھنا ہو تو حضور جس ماحول میں آئے اس میں عربوں کی جو حالت تھی وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا جس کو علم نہ ہو، جس وقت حضور آئے اس سے پہلے کیا حال تھا دنیا کا، خاص طور پہ عرب کا، اس کا اگر کسی کو علم نہیں ہے، تفصیلات نہیں معلوم ہے، تو حضور نے کس طرح سے کام کیا یا اسلام کی تعلیمات میں کیا وزن ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے. کتنے مشکل حالات میں امن قائم کیا گیا، کتنا مشکل تھا. جزیرہ عرب جو تھا جہاں آپ تشریف لائے، وہاں بالکل بد امنی تھی، وہاں پورے عرب لوگ لڑائی کے عادی تھے، انتقامی مزاج والے تھے، گرم خون والے تھے، خاموش رہنا جانتے نہیں تھے، ہمیشہ لڑتے بھڑتے تھے، لڑائی بھڑائی ان کا پیشہ تھا زندگی کا. کیونکہ زراعت نہیں تھی وہاں پر، سند بھی نہیں تھی، تو اب جینے کے واسطے وہ لوگ لڑنا ضروری تھا، ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے بکریاں چھینتے رہتے تھے، ایک دوسرے کی اونٹ بکریاں چھیننا اور پھر اپنا کاروبار چلانا، یہ لڑائی ہمیشہ چلتی رہتی تھی وہاں. عربی کا ایک مشہور شاعر کہتا ہے کہ لڑنا تو ہمارا کام ہے، اگر کوئی اور قبیلہ نہیں ملتا تو اپنا برادر قبیلے پہ ہی ہم حملہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اب مویشی ختم جب ہو جاتے تھے، مویشیوں پر تھا، اب بھوکے تو نہیں رہیں گے، اب کوئی اور قبیلہ نہیں مل رہا تو جو رشتہ داری جس قبیلے پہ اس پہ ہی رات میں حملہ کر کے کھینچ کے لا لیتے تھے بکریاں. اور جو کعبۃ اللہ پہ جو شاعری لٹکائی گئی پوری چن کر مقابلوں کے بعد، سبع معلقہ کہتے ہیں، وہ پوری شاعری ڈاکوؤں کی شاعری تھی، ڈاکے کے احوال تھے اس میں، ہم کس طرح لوٹ، وہ شان سے شاعر بیان کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے فلاں قبیلے پہ حملہ کیا، کیسے عورتیں چیخ رہی تھی، بچے چلا رہے تھے، کیسے ہم کھینچ کے لا رہے تھے، وہی بہادری رہتی اس میں. وہ ان کے پاس قومی ایک اعزاز کی چیز تھی، کعبے پہ سال بھر لٹکایا جاتا تھا وہ کلام، بالکل ان کی طبیعتوں میں لڑائی خون خاری تھی، ظلم تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول تھا وہاں کا، مسلسل لڑتے رہنا اور برداشت نہیں کرنا، یہ ان کی طبیعت میں تھی، انتقامی مزاج تھا. اب وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنا، ٹھنڈا کرنا، وہاں پر ان کو اللہ کی طرف لانا، اچھے اخلاق کی طرف لانا، مٹھاس کی طرف لانا، نرمی کی طرف لانا، ان کو انسانیت کی طرف لانا بہت مشکل کام تھا. لیکن دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے بہت تھوڑے سے وقت میں پوری قوم کا مزاج بدل دیا. ایک تو نبی بننے سے پہلے ہی، حضور کی شادی سے پہلے ہی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حضور کی طبیعت میں شروع سے امن پسندی تھی کہ لڑائی نہیں ہونا چاہیے، ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مکے میں ایک مہم چلی، اس میں آپ شامل رہے. مکے میں مہم چلی کہ بھائی ظلم نہیں ہوگا، سب مل کے مظلوم کی مدد کریں گے، امن برقرار رکھا جائے گا. کچھ اصولوں پر مکے والوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. حالانکہ حضور نوجوان تھے، لیکن اس کے دستخط کرنے والوں میں، اس کی تحریک چلانے والوں میں شامل تھے کہ یہاں پر ظلم نہیں ہوگا. اور حضور فرماتے تھے مدینے میں آنے کے بعد کہ آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدہ کہیں ہو رہا ہے کہ انسان مل جل کے رہیں گے، کسی کا حق نہیں چھینا جائے گا، مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، آج بھی اگر کہیں ایسا معاہدہ ہو رہا ہے تو میں اس میں پہلے شریک ہونے والے میں رہوں گا. یہ ہر جگہ کی ضرورت ہے، اب ہندوستان میں اس وقت خاص ضرورت ہے. اسی کو مولانا ابوالحسن ندوی نے پیام انسانیت کے نام سے تحریک چلائی. جب یہاں فسادات خونخاری پھیلی تو حلف الفضول کو ہی سامنے رکھے انہوں نے غیر مسلموں کو ساتھ لے کے ایک تحریک چلائی کہ بھئی ہم سب انسان ہیں اور ایک ایک انسان قیمتی ہے، ایک ایک انسان کے اندر کتنی اعلیٰ صفات ہیں، انسان کی بحیثیت انسان قدر ہونی چاہیے. تو ہم اس ملک میں انسانیت کو بچائیں گے، سب مل کر ظلم کو روکیں گے، انصاف کو ہم یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں سب قومیں مل کے ہم ساتھ مل کے کام کریں گے. اس پہ بہت استقبال ہوا تھا، بہت کام ہوا تھا، آج بھی اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے. ظلم کے ماحول میں اور زور زبردستی کے ماحول میں حضور کی سنت یہ ہے کہ تم کافروں کے ساتھ بھی مل کے یہ کام کرو، چاہے وہ تمہارے ہم مذہب نہیں ہیں، بنیادی اصولوں میں تمہارا ان کا اختلاف ہے، مگر انسانیت قائم کرنا یہ حضور کے مقاصد میں سے ہے. اس لیے جہاں ہم ڈائریکٹ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے، ویسا ماحول نہیں ہے، تو اس سے پہلے کا اسٹیپ یہ ہے کہ پہلے انسانیت کی دعوت. جب پرسکون ماحول ہوگا، اچھائی پہ غور کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا، نفرتیں نہیں ہوں گی، تب جا کے پھر اچھی بات پیش کی جا سکے گی. پہلے انسان کو پاگل پنے سے تو ہٹاؤ، جنون سے تو ہٹاؤ. اب یہ انسانیت کی بات ایسی ہے کہ سب کو لے کر کہی جا سکتی ہے، علل اعلان کہی جا سکتی ہے، ہزاروں کا مجمع جمع کر کے کہی جا سکتی ہے. اب اسلام کی ہم دعوت دیں گے تو اتنا کھلے عام نہیں دے سکیں گے، وہ تو ایک ایک فرد کو دینی پڑے گی. تو یہ حلف الفضول کی جو حضور کی سنت ہے، اس پر ہندوستان میں مسلمانوں کو عمل کرنا ہے. اس لیے ہمارے اس سے ہمارے پورے دینی کاموں کی بھی حفاظت ہوگی اور اسلام کی دعوت کے لیے ماحول بنے گا. تو بہرحال حضور فرماتے تھے کہ یہ معاہدہ اس قسم کا کہیں بھی ہوگا تو میں اس میں حصہ لوں گا. اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، وہ تو اللہ کا حکم تھا، ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچاؤ، اللہ کے حکم پہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا. تو اب مکے والے، قریش، آپ کے رشتہ دار، جو کل تک آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، اپنے شہر کے فیصلوں میں آپ کو بڑا بناتے تھے، آپ کا نام آ سے ہی ادب کرتے تھے، آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے جو مکے والے، اور بلکہ اپنی امانتیں لا کے آپ کے پاس رکھتے تھے، اتنے قریبی تعلقات والے اپنے ہو کر بھی دشمن ہو گئے ہو، اور بہت ہی سخت دشمنی کی انہوں نے، ظلم کی جو شکل ہو سکتی تھی وہ سب آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں کی. جو عام مسلمان جانتا ہے کس طرح جو ہے آگ دہکا کر انگاروں پہ لٹایا گیا حضرت خباب کو، کس طرح سے حضرت سمیہ کو جو ہے برشا مارا گیا ان کے نازک مقام پر، کس طرح سے حضرت بلال کو سخت پتھریلی گرم چٹانوں پہ کھینچا جاتا تھا. یعنی ظلم کی جتنی شکلیں ہوتی تھی وہ کرتے چلے گئے. 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے خاموش رہے، کفو ایدیہم، حالانکہ حضور کے ساتھ جو چاہنے والے تھے وہ جانثار قسم کے تھے، اگر حضور اشارہ کر دیتے تو وہ اچھے اچھوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن مکے میں حضور نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ ابھی کمزوری ہے، ابھی طاقت کا استعمال کریں گے تو ریئیکشن صحیح، نتائج نہیں آئیں گے اس کے، تو ایک طرفہ حکم تھا، ون وے، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ ماریں کاٹیں گھسیٹیں، تم کو جواب نہیں دینا ہے، اصبروا یا آل صابر، یا آل یاسر، یاسر کے خاندان کے ماں بیٹی بیٹا سب پہ ایک ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مکے والے مار رہے تھے تینوں کو، حضور وہاں سے گزرے، صبر کرو یاسر کے خاندان والے، صبر کرو، موعدکم الجنہ، جنت ملے گی، کتنے سخت سے سخت مظالم، لیکن حضور کی طرف سے صحابہ کو اجازت نہیں تھی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، زبان سے سخت بولنے کی اجازت نہیں تھی، ایک دن دو دن نہیں 13 سال تک، یہ آپ کی امن پسندی تھی، یہ نہیں تھا کہ ہم لڑ نہیں سکتے تھے، صحابہ لڑ نہیں سکتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے تھے، دے سکتے تھے، وہ لوگ جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن حضور کی طبیعت جو تھی وہ امن کی تھی، کہ جب تک ضرورت شدید نہ پڑے اور اچھا رزلٹ نہ آئے اس وقت تک طاقت استعمال کرنے سے الٹا فساد ہو جائے گا۔ اب پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ دیکھ لیا مکے والے تو اب سنبھلنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کا بھی کی اجازت ملی، آپ اپنا وطن چھوڑ کے 500 میل دور، 500 کلومیٹر دور مدینہ چلے گئے۔ اب مکے والوں کا کام کیا تھا بھائی، جس سے دشمنی تھی وہ آپ کا شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا بھائی، انہوں نے اپنی دنیا الگ بسا لی، آپ کو اختلاف تھا ہوگا، کچھ بھی تھا ہوگا، وہ تو اتنی دور چلے گئے، اب تو خاموش بیٹھ جائیے، وہ اپنی جگہ جئیں گے، آپ اپنی جگہ جئیں گے، لیکن مکے والوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور رات دن انہوں نے پلاننگ کی، پورے قبیلوں نے ملا کے پیسہ جمع کیا، پیسہ جمع کر کے تجارت قافلہ نکالا گیا، اس سے جتنی آمدنی ہوگی یہ پوری آمدنی ہم سب مل کے جمع کر کے مدینے کو ختم کر دیں گے۔ مکے والوں کا کام تھا کہ بھائی ان کو جینے دو، آپ خود جیو، تو مدینے والوں نے کچھ سختی نہیں کی، مکے والوں نے پلان کیا، مکے والوں نے حملہ کیا، جنگ بدر میں جو گئے تھے مکے والے گئے تھے یہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے، تو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، وہاں بھی پہنچ گئے اب، اور ان کی جذبہ ایسا تھا کہ بالکل ختم ہی کر دیں گے، تب حضور کو جو ہے پھر دفاع کرنا پڑا۔ اب جیسے ہی مدینہ آپ پہنچے، اب پہلی بار آپ کو کچھ پالیسی بنانے کی پوزیشن میں آئے، وہاں تو مکے میں بالکل ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جینا مشکل تھا، اب دیکھیے یہاں آئے تو حضور نے کیا پالیسی اختیار کی، کس طرح امن کو یقینی بنایا، یہ جو مشکل کام تھا عرب کے ماحول میں امن کو قائم کرنا، کیسے حضور نے اس ٹاسک کو گین کیا۔ وہاں پہنچتے ہی بہترین کام جو آپ نے کیا، مواخات قائم کی، مدینے میں جو رہنے والے لوگ تھے پہلے سے، اوس اور خزرج، لمبی ان کی جنگیں تھیں، بڑی سخت نفرتیں تھیں ان کی طبیعتوں میں، وہ جنگوں کا تذکرہ آتے ہی بھڑک جاتے تھے، لیکن حضور نے کیا کیا، مکے سے جو مہاجرین تھے اور انصار تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور انسانی تاریخ کی ایسی مثال قائم کی، واقعتاً سچے بھائیوں سے زیادہ محبت والے وہ بن گئے، حالانکہ پہلے سے وہ لوگ نفرتوں والے تھے، لڑائیوں والے لوگ تھے، لیکن حضور نے بھائی بھائی بنایا، ایک محبت کی ٹریننگ دی سب کو۔ پھر مدینے میں جتنے بھی قبائل تھے، جاتے ہی ایک معاہدہ کیا، 51 یا 52 اس کی دفعات تھی، تو گویا اس زمانے کا یہ انٹرنیشنل معاہدہ تھا، یہ اتنا تفصیلی، اتنی باریک دفعات کے ساتھ، مدینے میں اور مشرک بھی لوگ تھے، یہودی بھی تھے، کئی طاقتیں تھیں، تو جاتے ہی حضور نے کیا کیا، امن پہلے سب کو کچھ اصولوں پہ مطمئن کیا، ہذا کتاب، اس معاہدے کے الفاظ تھے، ہذا کتاب من محمد النبی بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویشرب ومن تبعہم فلحق بہم وجاہد معہم انہ امت واحدہ، کہ یہ محمد جو اللہ کے نبی ہیں ان کی طرف سے یہ تحریر کی جا رہی ہے کہ وہ مومن اور مسلم جو قریش کے ہیں اور یثرب کے ہیں اور جو بھی کہیں اور سے اسلام قبول کر کے یہاں آئے ہیں، ان کے ساتھ دعوت کی محنت میں شریک ہیں، یہ سب ایک امت ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہم امتم واحدہ، یہ ایک امت ہے. وَأَنَّ الْيَهُودِ بَنِي عَوْفِ اُمَّتُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بنی عوف کے جو یہودی ہیں وہاں کے جو رہنے والے تھے، فرمایا یہ بھی امت ہے، ان کے ساتھ مل کے امت ہے. وَأَنَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اسی امت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی علاقائی اعتبار سے ایک امت ہے، دین الگ ہے حالانکہ، لیکن مفادات ایک ہیں، اس لیے یہ یہود بھی وہی امت کے ساتھ امت ہیں. وَأَنَّ بَيْنَهُمْ نُصْحًا وَنُصْحَتْ نَصِيحَةً وَبِرًّا دُونَ اِسْمٍ. یہ اب یہ مدینے میں جو الگ الگ قوم کے لوگ ہیں، یہ سب ایک امت ہیں. اب ان کے درمیان جو رشتہ ہوگا، نصحن خیر خواہی کا رشتہ رہے گا، نصیحتن نصیحت کا رشتہ رہے گا، برن ہمارے آپس میں نیکی کا رشتہ رہے گا، نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، نیکی پہ ابھاریں گے. دون اسمن، گناہ میں ہم لوگ شریک نہیں ہوں گے. وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، اور ہم سب کا معاہدہ یہ ہے کہ مظلوم کی ہم مدد کریں گے، کوئی بھی ہو، ظلم کو ہم روکیں گے سب مل کے، ظلم نہیں ہونے دیں گے. تو جاتے ہی حضور نے کیا کیا، مدینے میں جو الگ الگ مزاج کے لوگ جن کی پرانی لڑائیاں تھیں، سب کو معاہدہ کر کے ایک بنا دیا کہ ہم سب اب الگ الگ نہیں ہیں، ہم سب مل کے ایک امت ہیں. اب باہر سے جو ہمارے پر حملہ کرے گا، ہم سب مل کے دفاع کریں گے، اور آپس میں ہمارا رشتہ خیر خواہی کا ہوگا، حسد کا، جلن کا، کھینچ تان کا، اٹھا پٹک کا نہیں رہے گا. ہم نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے رہیں گے، ہم سب مل کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں گے. اب یہ جاتے ہی پہلے سال یہ ہوا، پھر جیسے ذرا سنبھلے، اب آگے حضور نے اطراف کے قبائل کو بھی سمجھا بجھا کے سب کو امن کے معاہدے میں شریک کرنا شروع کیا. تو اگلے سال کام پھیلایا، تو پہلے سال میں ودان ایک علاقہ تھا مکہ اور مدینے کے، وہاں پر قبیلے بنو حمزہ تھے، وہاں حضور گئے، ان کو سمجھایا کہ مل جل کے رہنا چاہیے، ہم سب ایک علاقے کے، ہمارا ایک مفاد ہے. جو بھی حضور نے سمجھایا، ان کو بھی معاہدہ کر کے ان کے بھی دستخط لے لیے. اس کے اگلے سال دوسرے علاقہ تھا کوہ بوات، ادھر جو ہے قبیلے بنو مزدلج تھا، تو ان کے پاس حضور گئے، معلوم نہیں کتنے دن مذاکرات چلے، پھر ان کو بھی حضور نے امن کے معاہدے میں شامل کر لیا. تو حضور یہ چاہتے تھے کہ بھائی سب مل جل کے رہیں، امن سے سکون سے رہیں، وہ مشترکہ چیزیں جس پہ سب کو اطمینان ہے اس پہ ہم متحد ہو جائیں، یہ حضور کی سنت رہی. اچھا، یہ تو جاتے ہی حضور نے، اب یہ جو مگر دشمنوں کے کئی فرنٹ تھے، ایک تو قریش ہیں جو طے کر کے بیٹھے تھے کہ مکے کو ختم، مدینے کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. تو ان کا غصہ ختم نہیں ہوا حضور کے مدینہ جانے سے، وہ چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ سب سے پہلی جو جنگ ہوئی اس میں قریش خود چل کے گئے، مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا پڑا. جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 کفار قتل ہو گئے، اور 70 کفار بڑے بڑے ان کے اس میں سردار تھے، وہ قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھ میں. اگر حضور کا مزاج انتقام کا ہوتا، جوش کا ہوتا، تو تقاضا یہ تھا کہ 13 سال ستایا تھا انہوں نے، اب قید ہو کے آئے ہیں تو قتل کر دینا چاہیے تھا انہوں نے، اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے جنگ کی ہے، مدینہ کو ختم کرنے کے ان کے ارادے ہیں. تو جو قیدی مل گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اچھے طاقتور لوگ تھے، ان کو قتل، عام صحابہ کی رائے یہی تھی کہ قتل کر دیا جائے گا، اچھا زبردست اثر پڑے گا، ہیبت پڑے گی ان پہ، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، حضور نے جو ہے فدیہ لے کے چھوڑنا شروع کر دیا. جو لوگ فدیہ بھی نہیں دے سکتے تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ مدینے کے 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، 10-10 آدمی کو رائٹنگ سکھا دو، چھوڑ دے. اب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ جنگی قائدی کو صرف 10 بچوں کو پڑھانے پہ چھوڑ دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے قائدیوں کو صرف اسی شرط پہ حضور نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور چاہتے تھے امن کی فضا بنے. قتل کر دیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ کمزور پڑ جائیں گے، مگر دلوں میں نفرت کی آگ رہے گی. ناپاکی کو پاک کرنا ہے تو پیشاب سے تھوڑی پاک کریں گے، پیشاب کو پیشاب سے تھوڑی پاک کریں گے. اخلاق سے، محبت سے، نرمی سے دشمنی ختم ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا اور دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دیا، بلکہ اچھائی سے جواب دیا، تو مختلف بہانوں سے ان کو آزاد کر دیا. پھر اس کے بعد تیسرے سال میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ احد، اس میں تو آپ کو گھیر کے حملہ کیا گیا، خبر بھی اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، بری طرح زخمی ہو گئے تو جو اطراف صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بددعا کیجیے ان کے واسطے، سب کو آپ کو جانتے بوجھتے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، زخمی کی دیا، تو حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمہ، تم بددعا کے لیے کہہ رہے ہو میں جو ہے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، لوگوں کے لیے بددعائیں کرنے والا بنا کے میں نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت پیار بنا کے بھیجا گیا۔ تو زخمی حالت میں بھی جو ہے کفار کی وہ آپ نے بددعا نہیں دی، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری جو بہت بڑی کوشش کی ہے، پورے مکے والوں نے پورے عرب کو ساتھ لے لیا، مشرق قبائل کو ساتھ لیا، کس کو کس کو، اب جو ہے تیسری جو ان کی کوشش تھی غزوہ خندق میں، بڑی فوج ان کے حساب سے جتنی بڑی ہو سکتی تھی وہ سب لے کے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر محصور ہو کے ان کا دفاع کیا، باہر جا کے بھی نہیں لڑے، محصور ہو گئے تھے۔ ایک مہینے تک انہوں نے پورے مکے والوں کو مدینے والوں کو گھیرے رکھا، اندر فاقے چل رہے تھے، سخت سردی تھی، لیکن چونکہ وہ لوگ مختلف خیال کے لوگ تھے، ایسے ہی بس جوش میں گھیر گھار کے لا لیا تھا کفار نے، کوئی ایک گراؤنڈ کنفرم نہیں تھا ان کا آپس میں، کوئی مقاصد اور وہ چیزیں ایک نہیں تھی، تو وہ جیسے ہی سخت سردی پڑی اور لمبا محاصرہ ہو گیا تو ان کے بیچ میں ہی اختلافات شروع ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر خود ایسی توڑ پھوڑ مچا دی کہ پھر ایک دن سخت آندھی آئی تو وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، کہ کافر بڑا غیظ غصہ لے کے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس غصے کے ساتھ ان کو بھگا دیا، لوٹا دیا۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا لڑائی کے بدلے میں، وکان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ تو آپ نے بیسیکلی جو ہے اس جنگ میں کافروں کو تھکا دیا، اتنا تھکایا اتنا تھکایا کہ پھر ان کے خود اختلافات ابھرے ہو چلے گئے، اب یہ جو ہے مکے والوں کی طاقت ختم ہو گئی، اب حملہ کرنے کی آخری بڑی کوشش تھی ان کی، پورے لوگوں کو لے کے آئے تھے۔ اس کے پھر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کے ایک دو سال کے بعد، کہ آپ مکہ جا کے عمرہ کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، چنانچہ حضور نے صحابہ میں اس کا اعلان کیا تو صحابہ بھی تیار ہو گئے، سب کے دل میں خواہش تھی عمرے کی، تو اب عمرے کے لیے کعبہ مکہ پہنچے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے، ساتھ میں جو ہے اونٹ تھے، قربانی کے اونٹ تھے، وہ اونٹ کے اوپر جو قلادے ہوتے تھے خاص قسم کا نشان ہوتا تھا، وہ اونٹوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ اب مکے کا مستقل اصول یہ تھا کہ وہ جانی دشمن کو قاتل کو بھی کعبے سے نہیں روکتے تھے، ان کا اصول تھا، اور کعبۃ اللہ میں ان کو اپنے باپ کا بھی قاتل نظر آیا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ مکے والوں کا مستقل اصول تھا کہ بھائی جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرے کے لیے آئے گا، اس کو رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن یہاں پر اس اصول کو توڑ دیا کفار مکہ نے۔ انہوں نے حدیبیہ کے میدان میں مسلمان تھے وہاں سے کہلا بھیجا کہ آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری توہین ہے، آپ مکہ آ نہیں سکتے، ہم آپ سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ لیکن حضور نے ان کے موڈ کو دیکھ کے، ان کے حالات جانتے تھے، بہت انٹیلیجنس حضور کی بہت پاورفل تھی، تو حضور جانتے تھے کہ اب ان کے اندر لڑنے کی اب ہمت نہیں، غزوہ احزاب میں پورا جتنا ایڑی چیڑی کا زور لگانا تھا لگا چکے، اب ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اب اتنے قریب پہنچ گئے، کچھ حالات حضور کو اشارے ملے، محسوس ہوا کہ اب کچھ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، تو حضور نے ان سے کہا کہ چلو ہم اور آپ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں گے، چونکہ وہ لوگ تھے ہی اس موڈ میں، تھکے ہوئے تھے، ان کی عزت بچ رہی تھی اس میں، تو جو ہے انہوں نے 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ حضور سے کیا۔ اب اس میں انہوں نے ایسی سخت شرطیں لگائیں، ایک دم اس میں مسلمانوں کی سخت توہین تھی، پوری فوج بے چین تھی، حضرت عمر تو بالکل آگ بگولا تھے کہ ہم حق پہ ہونے کے باوجود اتنا ذلیل ہو کے صلح کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ کوئی مکے والا آدمی مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گیا تو آپ لوگ پکڑ کے اس کو واپس کر دیں گے، اور لوگ مارتے تھے پیٹتے تھے ایسے لوگوں کو، واپس کرنا، ہمارا آدمی کوئی مسلمان بن کے آپ کے پاس آیا تو آپ کا کام ہے مدینے والے لوٹا دیں اس کو، اور مدینے کا کوئی آدمی مسلمان ہمارے پاس واپس پلٹ کے آ گیا کافر تو ہم نہیں بھیجیں گے، اور ایسی الٹی شرطیں، پوری ایسی شرطیں تھیں گویا انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا تھا اس پر، لیکن حضور نے سب مان لیا۔ اب واپس لوٹے تو صحابہ ایک دم غم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نادل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد یہ صلح جس کو سب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، ذلت سمجھ رہے ہیں، اللہ نے اعلان کیا کہ یہ فتح مبین ہے، کھلی ہوئی فتح ہے، یعنی وہ مکے والے جو تمہارے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج تم کو انہوں نے اپنا برابر سمجھ کے معاہدہ کیا، تم کو تسلیم کر لیا۔ تو وہ جو حضور نے انتہائی اشتعال کے عالم میں، جب معائن ٹائم پہ معاہدہ ہو رہا تھا، زخمی صحابہ آئے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے پورے صحابہ جو ہے ایک دم آگ بگولا ہو گئے کہ ان کو ہم کیسے واپس کریں گے، لیکن حضور نے اسی وقت واپس کروایا، کافروں کے ہاتھ میں دے دیا مظلوم صحابہ کو۔ تو انتہائی اشتعال کا گرم ماحول تھا، لیکن حضور نے ایک دم ٹھنڈا فیصلہ کیا، اور مسلمانوں کی قیادت کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے، رہبر وہ ہوتا ہے کہ وہ آتش فشاں پہاڑ پہ بیٹھ کے بھی برف جیسے ٹھنڈے فیصلے کرے، تب جا کے قوم کی قیادت ہو سکتی ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلے پھر دو سال کے اندر، کہ ابھی جنگ خندق کے موقع پر 3,000 تھے صرف مسلمان، دو سال وہ معاہدہ ہونے کے بعد صحابہ 10,000 ہو گئے، جتنی فوج لے کے کافر آئے تھے اتنی فوج بن گئی دو سال کے اندر۔ اس لیے کہ اب جیسے ہی جنگ ختم ہوئی مکے اور مدینے والوں میں، تو اس میں ایک شق یہ حضور نے لکھوائی کہ پورے عرب قبائل میں سے جو مکے والوں کا دوست ہونا چاہے اس کو اس کی اجازت ہوگی، جو مدینہ والوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہے اجازت ہوگی، یہ لکھوا لیا حضور نے۔ اب یہ لکھوانے کے بعد جو ہے پورے عرب میں خوف ختم ہو گیا کہ بھائی ہم اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو مکے والے نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ معاہدہ ہوا ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، جو مکے والوں کا دوست بننا چاہے مکے والوں کا بن سکتا ہے، جو مدینہ۔ اب یہ ہونے کے بعد مکے والے تو پڑے رہے خاموش، لیکن حضور نے صحابہ کو بھیجا ہر طرف، تو دو سال کے اندر ہر طرف کے لوگ مدینہ کی تائید میں آتے چلے گئے، معاہدے ہوتے چلے گئے، ہر طرف آنا جانا صحابہ کا آسان ہو گیا، ان کا اخلاق، ان کا کردار، پورے عرب میں اب جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، ورنہ پورے لوگ مکے والوں سے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو قریب آنے دیں گے تو مکے والے انتقام لیں گے۔ اب یہ دو سال جو امن کی فضا بنی، اس میں 3,000 سے جا کے 10,000 فوج ہو گئی مسلمانوں کی، اور ادھر دو سال وہ لوگ صبر نہیں کر سکے، اس میں یہ تھا کہ بھائی جس کے تائید میں جو قبیلہ ہو جائے وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، جو مسلمانوں کی تائید میں جو قبیلہ ہو گیا اس پہ اگر مکے والے حملہ کریں گے تو پھر مسلمان ساتھ دیں گے، اور مکے والوں کا جو دوست ہو گیا ہے سمجھے اس کے اوپر اگر کوئی قبیلہ حملہ کرے تو مکے والے ساتھ دیں گے، تو ایک دوسرے کے حامی قبائل پہ حملہ کرنا جرم تھا۔ اب مکے والوں نے کیا کیا، دو سال بھی سنبھال نہیں سکے معاہدے کو، دو سال کے بعد ایک وہ قبیلہ جو مدینے سے دوستی کیا ہوا تھا اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا، حملہ کرنے کو تو کر دیا، لیکن فوراً احساس ہوا کہ ہم سے تو معاہدہ ٹوٹ گیا، اب مدینے والے حملہ کر سکتے ہیں کبھی بھی، فوراً ابو سفیان جو ہے وہ حضور کے خسر بھی تھے، جا کے منانے کی کوشش کی، کیا کوشش کیا، لیکن حضور خاموش رہے، اس لیے کہ اندر سے فیصلہ کر چکے تھے کہ اچھا موقع آ گیا ہے، معاہدہ ہم نے نہیں توڑا تم نے توڑ دیا معاہدہ۔ پھر اس کے بعد حضور نے مکہ جو فتح کیا ہے، کیا خوبصورت پلاننگ کی ہے، یعنی حضور چاہتے تھے کہ خون بالکل نہ بہے، لڑائی بالکل نہ ہو، اس لیے مدینے مکے والوں کو ذرا سا بھی خبر لگنے نہیں دی کہ حملے کا ارادہ ہے، صحابہ کے سامنے تذکرہ بھی ہوتا، مہم کی تیاری ہو رہی تھی تو حضور ایسے اشارے دیتے تھے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اس رخ پہ حضور جانے والے، حالانکہ اس رخ پہ جانے والے تھے، ایسے اشارے دیتے تھے کہ وہ ادھر جانے والے کسی کے ہوش میں بھی نہیں آئے، اور ایسا خاموشی سے فوج 10,000 کی فوج بنا کے ایسا خاموشی سے نکلے کہ بالکل مکے والوں کے سر پہ آنے تک مکے والوں کو پتا نہیں چلا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور پتا اس وقت چلا جبکہ پوری 10,000 کی فوج تیار ہو کے آئی، مکے والے بالکل تیار ہی نہیں تھے، اپنے گھروں میں تھے، لڑ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو کئی سال کی مہم سے 10,000 کو جمع کیے تھے اس سے پہلے، اب کیسے اتنی بڑی فوج سے اچانک جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں؟ پھر حضور نے ایک پیاری ترتیب یہ فرمائی کہ پورے فوجیوں کو حکم دیا، 10,000 جو تھے، عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ 10 آدمی کا ایک چولہا جلتا تھا، 10 آدمی پہ ایک چولہا، 10 فوجیوں کا ایک چولہا جلتا تھا، حضور نے اس دن فرمایا کہ سب لوگ، ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے، تو اب 10,000 چولہے جلے، اب جو مکے کے جو سردار تھے وہ رات میں نکلے جاسوسی کے واسطے، پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آخر تعداد کتنی ہے، ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں سکتے، تو دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے، تو سیدھا سیدھا ان لوگوں نے حساب کیا کہ 100,000 فوج ہے، فوراً ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو 10,000 نہیں لا سکے، 100,000 سے کیسے لڑیں؟ تو حضور چاہتے تھے جنگ نہ ہو، یہ نہیں کہ پکڑ کے مارنا ہے گھیرنا ہے، نہیں، کسی طرح ایسے حالات پیدا ہوں کہ جنگ ہی نہ ہو، پھر حضور نے فوراً یہ اعلان کر دیا تاکہ ان لوگوں کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جائے کہ اگر ہم ہار گئے تو نقصان نہیں ہوگا، جو عزت والے تھے، سردار تھے، جن کے پاس بڑے بڑے گروپ تھے، ان کو پیغام یہ پہنچ جائے کہ ہار جانے میں کوئی نقصان ہے، تو حضور نے اعلان کیا کہ جو بھی حکیم بن ہزام کے گھر، جو بھی گھر میں بیٹھے لڑائی کے وقت وہ معاف کر دیا جائے گا، جو بھی خانہ کعبہ میں پہنچ جائے گا اس کو معاف، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، جو بھی ابو سفیان جو کافروں کے کمانڈر تھے ان کے گھر میں جو پہنچ جائے گا اس کو بھی امن ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، حکیم بن ہزام جو بڑے سردار تھے ان کے گھر جو چلا جائے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، جو بھی ہتھیار پھینک دے گا اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، جو بھی فرار ہوگا اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی قید میں آ جائے گا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی طرح سے کسی کا قتل ہو، کسی کا خون ہو، اور اس سے پورے مکے والے کول ڈاؤن ہو گئے، ارے بھائی کوئی پریشانی کی بات، ایک طرف تو ہم 100,000 سے لڑ نہیں سکتے، دوسری طرف اگر ہم نہ لڑیں تو ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، امن ہے، جان کا خطرہ نہیں۔ تو ایسی پلاننگ کر کے حضور نے مکے کو فتح کیا، اور جس دن فتح مکہ فتح ہوا سامنے پورے مجرم کھڑے ہوئے تھے، پورے مجرم سامنے کھڑے ہوئے تھے، مکے کے جو سردار رہے ہیں آپ کو بہت ستایا ابو جہل، ان کے بیٹے اکرمہ آئے تو کچھ لوگ خوش ہو کے بولے اکرمہ آ گیا حضور، اب لینا ہے انتقام، حضور نہیں، حضور فوراً اٹھے، دشمن کا بیٹا آیا ہے سردار، حضور اتنی محبت سے اٹھے کہ چادر نیچے سے وہ جو اوپر والی تھی گر گئی، مبارک اے مہاجر سوار، اس کا استقبال کیا دشمن کا۔ حبار بن اسود جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا قاتل تھا، وہ آیا، اس کو معاف کر دیا۔ ہندا جس نے آپ کے سگے چچا، پیارے چچا حضرت اب حمزہ کو شہید کروایا، ناک کان کاٹے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور سینہ چاک کر کے کلیجہ نکل کے چبایا، اور آپ کے آنکھ کان وغیرہ کاٹ کے ہار ڈال کے ناچی، اور حضور حضرت حمزہ کی شہادت پہ روئے پھوٹ پھوٹ کے، اتنی خطرناک عورت آئی مکے فتح کے دن اور آ کے لڑنے لگی حضور سے، سخت سخت باتیں کرنے، لیکن حضور نے انتقام نہیں لیا۔ پورے بڑے بڑے دشمن، مکے کا اسلحہ کا جو ڈیلر تھا صفوان بن امیہ، اس نے سازش کی تھی، ایک آدمی کے پورے گھرانے کا خرچہ خود ذمہ دار لے کے، تیرے بال بچوں کو سب کو میں پالوں گا، تو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، تو زہر میں تلوار بجھا کے اس نے اپنے ایک پہلوان کو بھیجا تھا، اور وہاں جو ہے مسجد نبی میں پہنچنے کے بعد اللہ نے حضور کو اطلاع دی تو وہ پکڑا گیا۔ تو یہ سفیان بن امیہ جس نے ڈائریکٹ حضور کو شہید کرنے کی سازش کی، آدمی کو بھیجا، اس کو بھی آپ نے معاف کر دیا، وہ بھاگ گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ وہ آپ معاف بھی اس کو دے رہے ہیں مگر اس کو یقین کیسے آئے گا، وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس کو یقین کیسے آئے گا کہ آپ معاف کر رہے ہیں، کچھ نشانی دیجئے، تو حضور نے اپنے امامہ دے دیا کہ لے جا کے اس کو بتاؤ تاکہ اس کو یقین آئے کہ ہم نے اس کو امان دے دیا۔ تو جب آپ کعبۃ اللہ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، آپ کی خواہش ہوئی جاتے جاتے کعبے کا طواف کریں گے، تو آپ نے چابیوں کے جو ذمہ دار تھے عثمان شیبی، اس سے کہا کہ میری جی چاہ رہا ہے میں ایک دو رکعت نماز پڑھ لوں، تم کعبہ کھول دو، اس نے مانا نہیں. تو حضور نے اس دن کہا تھا، عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہاری جگہ پہ میں ہوں گا، میری جگہ پہ تم رہو گے. تو اب جب مکہ فتح ہو گیا تو کعبے کی چابیاں حضور کے پاس آ گئی، پکڑ کے لایا گیا عثمان شیبی کو، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی. تو حضور نے فرمایا، دیکھو وہ وقت آ گیا جو میں نے کہا تھا، لیکن تم نے جیسا کیا میں ویسا نہیں کروں گا. تم نے مجھے دو رکعت نماز نہیں پڑھنے دی تھی. اب صحابہ میں پورے جو لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، منتظر تھے کہ اب کعبے کی چابی ہم کو ملے گی، اس لیے کہ وہ عربوں میں بہت عزت کی چیز تھی جس خاندان میں چابی ہونا. تو بڑے بڑے جو مجاہدین تھے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو آج انعام میں چابی ملے گی. لیکن حضور نے عثمان شیبی سے کہا کہ یہ چابی قیامت تک اب تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، دشمن کے حوالے کر دی. تو پورے اس طرح کے معافی کے، دلوں کو جیتنے کے، لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے پورے اقدامات عین جشن کے آخر وقت میں، جب انتقام کا وقت تھا. جو مکے سے جو لوگ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کے جاتے ہی ان کے مکانات پہ مکے والوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اب جب مکہ فتح ہو گیا تو ان کو مکانات واپس کرنے کا موقع آ گیا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم اپنے مکانات چھوڑ کے گئے تھے، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، اب کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا، تم اللہ کے واسطے ایک چیز چھوڑ کے گئے ہو تو پھر کیوں اس کی طرف، جس کے قبضے میں مکانات ہے چھوڑ دو اسی کے قبضے. تو حضور نے ایسے اقدامات کیے کہ مکے والوں میں جتنی دشمنی تھی وہ سب ختم ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے سب کے دل نفرتوں سے خالی ہو گئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو مسئلہ تھا حنین والوں کا، مکے کے بعد سب سے طاقتور حنین والے تھے پورے عربستان میں، ان کے اوپر جب پتہ ہوئی، محاصرہ ہوا، تو بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 6,000 قیدی. تو ان میں کے جو 6 بڑے آدمی تھے وہ آ کے حضور سے انہوں نے معافی مانگی. تو حضور نے کہا کہ اگر ایسا کرو کہ اب تو سب لوگ ہیں نہیں، سب بکریاں وغیرہ سب بٹ چکی ہیں، آپ ایسا کرو فجر کے بعد جب سب مسلمان جمع ہوں گے آپ لوگ آ کے پھر وہاں یہی بات بولی، معافی مانگی آپ، اور تو میں سب کے سامنے فیصلہ کروں گا. ظاہر ہے اگر اکیلے کوئی فیصلہ کرتے تھے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، اتنا مال جو مل گیا تھا وہ لوٹانا آسان نہیں تھا. تو حضور نے ان سے کہا کہ فجر بعد آئیے. جب فجر بعد نماز کے بعد سب لوگ تھے، انہوں نے آ کے اپنی درخواست رکھی، تو سب کے سامنے حضور نے اپنے گھر کے حصے کے اونٹ پہلے لوٹا دیے. جب حضور نے لوٹا دیے تو دوسرے لوگ کیا خاموش بیٹھیں گے، سب نے لوٹا دیے. تو اب جو ہے ان کو پیغام پہنچا حنین والوں کو کہ بھائی کتنا ان کا دل بڑا ہے، ان کے دل میں نفرت نہیں ہے. تو وہ جو جانی دشمن قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سب دل سے دوست ہو گئے. تو اس طرح حضور نے اتنے بڑے ایک خونخوار دشمن کو ایک پرامن ماحول عطا فرمایا. ایسے ہی یہودیوں کا ایک محاذ تھا، ایسے ہی منافقین کا ایک محاذ تھا، ان کو بھی حضور نے کس طرح سے پرامن بنا دیا. انہوں نے سخت بڑی بڑی دشمنیاں کی اور جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حضور نے ٹھنڈے فیصلے کر کے، محبت کے فیصلے کر کے سب دشمنوں کے اندر سے ہی دشمنی نکال دی. اس کی بھی تفصیل ہے مگر اس وقت یہاں سنانے کا موقع نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب پورا عرب فتح ہو گیا تو سارے عالم کے لیے حضور نے امن کے اصول بیان کر فرما دیے. آخری جو آپ کا خطبہ ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے امن کے اصول آپ نے بتائے، امت کی طرف سے امن کا اعلان کیا اور پوچھا کہ ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے، پوری دنیا کا کوئی بھی انسان. حضور نے پوچھا کہ مجمع سے پوچھا آج کون سا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ تھا. فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ یہ مکہ. تو لوگوں نے کہا کہ یہ حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ حج کا دن تھا، حجت الوداع کا. تو لوگوں نے کہا یہ حج کا دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے. تو لوگوں سے پوچھ کے حضور نے فرمایا سنو، یہ مہینہ، یہ دن، یہ مقام جیسا حرمت والا ہے، اس سے بڑھ کے حرمت ایک ایک انسان کی جان کی ہے. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. پورے انسانوں کی جان کی اہمیت بتائی. فرمایا کہ دیکھو تم سب کے خون، تم سب کے مال اور تم سب کی عزتیں، یہ ایسے ہی حرام ہیں تم پر جیسے آج کا دن حرام ہے، جیسے یہ شہر حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے. پھر اللہ کے سامنے گواہی دی, اللہم اشہد میں نے پیغام پہنچا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ امن کا ہے. حضور چاہتے تھے کسی طرح لڑائی نہ ہو, کسی کو مار نہ پڑے, کسی کو نقصان نہ پہنچے, سامنے والا آخری حد تک لڑنے کے موڈ پہ بھی ہے تو ایسے اقدامات کر دیے جائیں کہ اس کا غصہ ہی اندر سے ختم ہو جائے. یہ حضور کی سنت ہے, ہر جگہ مسلمانوں کے لیے یہی اصول ہے جہاں تک اس پہ عمل ہو سکے. اور کتنی تعجب کی بات ہے, 16 لاکھ مربع میل علاقے میں حضور نے انقلاب برپا کیا اپنی زندگی میں, پوری دنیا کا رخ ہی بدل گیا. ایسی خونخوار قوم جو انتقام کی دیوانی تھی وہ امن پسند بن گئی. اتنا جو حضور نے تبدیلی کی, پوری دنیا کا رخ بدلا, تو مسلمانوں کے اور کافروں کے سب ملا کر پورے جنگوں میں, حضور کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی, پورے مسلمان کافر دو طرف کے ملا کے 1000 کے اندر آدمی مرے ہیں. دنیا بدل گئی 1000 سے کم میں. آج دنیا میں 1000 سے زیادہ آدمی ٹریفک میں مر جاتے ہیں, ٹریفک کے حادثات میں. حضور نے دنیا کا تختہ ہی پلٹ دیا, رخ بدل دیا تاریخ کا, صرف 1000 سے کم آدمی دونوں طرف کے ملا کے چاہیے. اس کو آپ غیر خونی انقلاب کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں بالکل خونی بات ہے. جبکہ فرانس میں جب جمہوریت کے نام پہ جو انقلاب آیا, انقلاب فرانس, تو 26 لاکھ آدمی اس میں مرے. روس میں کمیونزم کا انقلاب آیا تو 1 کروڑ آدمی کو مار کے آیا. جنگ عظیم میں جو ہے کئی کروڑ سے اوپر لوگ مرے. کیا ہے, قوموں کی آپس کی چھوٹی چھوٹی مفادات کی جنگ تھی. نہ دنیا میں کوئی چینج آنے کا تھا, نہ کوئی خیر کا, کوئی انقلاب کا مسئلہ تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں 1 کروڑ, 1955 میں کوریا کی جنگ میں 15 لاکھ, اور گلف وار جو ہوئی تھی 1990 میں 1 لاکھ, اور ابھی شیعہ سنی مل کے جو لڑ لیا اس میں کئی لاکھ. بے مقصد جنگیں, کوئی دنیا میں فائدہ نہیں, مگر اس میں لاکھوں مرے, کروڑوں مرے. اور حضور نے پوری دنیا کا رخ بدلا تو ادھر کے ادھر کے ملا کے 1000 کے اندر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے پیامبر تھے, امن کے پیامبر تھے, امن کی تدبیروں کی تعلیم دینے والے تھے. میرا قائد ہے وہ صلح و امن پیغام تھا جس کا, محمد نام تھا جس کا, محبت کام تھا جس کا, وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی, کلی آغاز تھی جس کا, چمن انجام تھا جس کا. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر ہم سب کی طرف سے صلوات و سلام بھیجے, اور ہم سب کو بھی حکمت کے ساتھ, امن کے ساتھ اور صلح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.